اوکے تنی شروع کرتے ہیں. الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی مثل الغنی ظلم, اگر کسی کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجئے. قفلت کا غزبت, یہ بھی حدیث پڑھی تھی کل. یہ دو حدیثیں کل مکمل ہو گئی تھیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. آج حدیث نمبر 44, پیج نمبر 102 پر ہے یہ, روضۃ الطالبین کتاب کے اندر. حدیث میں اس طرح آتا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القومی فی السفری خادمہم. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے ویسے شروع میں جو تخریج حدیث ہے وہ بھی پڑھنا شروع کری تھی, لیکن پھر بیچ میں وہ چیز ہم نے چھوڑ دی تھی, تو ابھی ذہن میں آیا ہے. تو اس میں تخریج جو ہے, یعنی کہاں سے یہ خارج کی گئی ہے یا کہاں سے یہ نکال یا لی گئی ہے, کس کتاب میں سے, تو وہ نیچے لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ یہ حدیث مشکات شریف میں کتاب السفر پر میں اس صفحے پر ہے 340, اور پوری حدیث اس طرح ہے کہ عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید القوم فی السفر خادمہم فمن سبقہم بخدمتی لم یسبقوہ بعمل الا شہادہ. تو ہم نے تو وہ حدیث پڑھنی ہے جو کہ کتاب کے اندر ہے, تو اس کا ترجمہ ہے کہ سفر میں جماعت کا امیر ان کا خادم ہوتا ہے. سید القومی, لغات کے ساتھ ساتھ ہم اس کا لفظی ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ لغات میں لفظ پہلا لفظ ہے سید, تو سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کے ہاں عمومی طور پر نام بھی رکھے جاتے ہیں جن میں یہ فرسٹ نیم جو ہوتا ہے وہ سید ہوتا ہے, اس کے بعد پھر دوسرا کوئی نام آتا ہے. اور تو سید کہتے کیوں ہیں ہم لوگ, کیونکہ جن خاندانوں میں اہل وہ بنو ہاشم کی اولاد ہوتی ہیں, یعنی نبی, جس کو ہم لوگ سادات کے خاندان کہتے ہیں, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان کے لوگ ہیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے ہوں, یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں میں سے ہوں, یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کزنز تھے جو مسلمان ہو گئے تھے, جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے, تو وہ تو چچا ہی مسلمان ہو گئے تھے, تو ان کی جتنی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے, یا یہ کہ چچا مسلمان نہیں ہوا, ٹھیک ہے, لیکن ان چچا کی کوئی اولاد مسلمان ہو گئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہوئے, تو کزن کی جو اولادیں ہوئیں, ٹھیک ہے, تو یہ سب جو ہے وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں, ان سب کو پھر ہم سید کہا کرتے ہیں. تو مطلب اس کا ہوتا ہے سردار. ٹھیک ہے, یعنی ہمارا بڑا, ہمارا لیڈر, ہمارا سردار, اس طرح سے. جمع اس کی سادات آتی ہے, سید کی جمع. تو سید القومی سردار قوم کا. ٹھیک ہے, سیدھی سیدھی مضاف مضاف الیہ ہی کنسٹرکشن بن رہی ہے, سید مضاف ہے, القومی اس کا مضاف الیہ ہی ہے, تو سردار قوم کا. فی حرف جر ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ میں سے کیا جاتا ہے اردو میں. السفری, یہ اردو میں بھی سفر کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے, یعنی جرنی, ٹریول. ٹھیک ہے, فی السفری یعنی سفر میں. تو السفر جو ہے وہ اسم ہے اور وہ حالت جر میں فی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کا جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے نیچے ایک زیر ہے. دو زیر کیوں نہیں ہے, یعنی تنوین کیوں نہیں ہے, کیونکہ اس کے اوپر الف لام داخل ہوا ہوا ہے, اور جب الف لام ہو جاتا ہے تو تنوین گر جاتی ہے. خادموہم, تو یہ دو الفاظ ہیں, ایک ہے خادم اور ایک ہے ضمیر ہم. تو خادموہم, خادم ان کا. ٹھیک ہے, خادم ان کا. تو یہاں پہ جو ضمیر ہے وہ کس کی ضمیر ہے, وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع مذکر غائب, جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے, یعنی ضمیر کا بھی ٹینس ہوتا ہے, تو کون کیا ٹینس ہے, جمع مذکر غائب کا ٹینس ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ خادم کا لفظ جو ہے وہ اسم ہے, ٹھیک ہے, اور اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑی ہوئی ہو تو وہ اس اسم کا مضاف الیہ بنتی ہے, ٹھیک ہے. جب بھی اس کا ترجمہ خادمہم, خادم ان کا, خادم ان کا, ٹھیک ہے. تو مفہوم کیا بنا کہ سفر میں جو سید ہوتا ہے نا قوم کا, تو وہ خادم کے طور پر ہوتا ہے قوم کے لیے, ٹھیک ہے. بہرحال تشریح میں یہ بات آ جائے گی. اچھا, خادمہم میں مزید یہ لکھا ہوا لغات میں کہ یہ زود اور نون کے پیٹرنز پر آتا ہے. ضرب یضربو اور نصر ینصرو دونوں کے پیٹرنز پر اس کا فعل آتا ہے. تو خادم کا مطلب, تو خادم تو اسم ہے لیکن اس کا فعل کیا ہے؟ اس کا فعل ہے خدمہ, خدمہ, اس نے خدمت کی, خدمہ. اور اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یخدمو بھی ہوتا ہے ضربہ یدربو کے پیٹرن پر, یخدمو. اور نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر اگر دیکھیں تو خدمہ یخدمو, ٹھیک ہے. تو یخدمو یا یخدمو دونوں ہوتے ہیں. تو ترجمہ ان کا ایک ہی بنے گا کہ وہ خدمت کرتا ہے یا وہ خدمت کرے گا, کیونکہ فعل مضارع میں حال بھی آتا ہے اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں. اچھا, خدمت کرنا یہ خدمہ یخدمو, خدمتن اس کا مصدر ہوتا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے مصدر لکھا نہیں ہے, ٹھیک ہے. خدمت جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا خدمت کرنا, تو عربی میں بھی خدمتن اس کا مصدر ہوا. جمع خادم کی خدام آتی ہے, ٹھیک ہے, اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں خدام کا لفظ. کوئی سوال لغت کے بارے میں ہو تو پوچھ لیجیے گا. تشریح میں فرماتے ہیں کہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب تم سفر کا ارادہ کرو تو کسی کو اپنا امیر بنا لو, ٹھیک ہے. یعنی جب بھی فرمایا کہ یعنی ایک سے زیادہ لوگ ہونا تو ان کو چاہیے کہ ایک بندہ امیر بن جائے, اور خصوصاً جب تین ہو. تو تین کے بارے میں غالباً حدیث ہے کہ تین لوگ ہونا تو ضروری ہے کہ تین میں سے ایک ان کا امیر ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے سفر کرنے کا, اور حقیقت تو یہ ہے کہ خالی سفر نہیں بلکہ زندگی کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو امیر ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے, ورنہ پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو کسی ایک کو امیر بنا لو. اور حدیث بالا میں امیر کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ امیر ایسا ہو جو لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو. یہاں پر امیر سے مراد رچ نہیں ہے بلکہ لیڈر ہے. ساتھیوں کی مصالح پر نظر رکھے اور ان کے ہر معاملے میں رعایت رکھے, یعنی خیال رکھے کہ ان کے کیا حاجتیں ہیں, ضروریات ہیں. مختلف قسم کے لوگوں کی مختلف نیچرز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, نیڈز ہوتی ہیں مختلف. تو امیر کا یہ کام ہوتا ہے کہ پھر وہ ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھے. قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. بعض محدثین اس حدیث کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جو شخص قوم اور جماعت کی خدمت میں لگا رہے حقیقت میں وہی امیر ہے, اگرچہ بظاہر کسی دوسرے کو امیر بنایا گیا ہو, ٹھیک ہے. تو یہ تو تشریح میں ایک بات ایسی لکھی ہے کہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ ظاہری طور پر ہوتی ہے اور ایک چیز باطنی طور پر ہوتی ہے. تو ظاہری طور پر بے شک کوئی بھی شخص امیر ہو لیکن جو مستحق ہوتا ہے یا جو ڈیزرو کرتا ہے امیر کہلوانے کا, وہ وہی شخص ہوتا ہے جو کہ خدمت میں لگا رہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک عاجزی کا کانسیپٹ ہے جو کہ ہمارا دین ہمیں دیتا ہے کہ اگرچہ کہ آپ قوم کے بڑے بنائے گئے ہیں لیکن جو بڑا بنانا ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پرکس مل رہی ہوں اور پریویلیجز مل رہی ہوں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جن کے اوپر آپ کو بڑا بنایا گیا ہے آپ ان کے ذمہ دار ہیں, آپ ان کے جواب دہ ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے دین کے اندر امارت کا یہ کانسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ظاہر دین کو پیچھے چھوڑ دیں گے تو پھر کانسیپٹ بھی بدل جائیں گے. تو چونکہ ہم نے دین کو پیچھے چھوڑ دیا اس وجہ سے اب ہمارے امیر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ ظاہر پیسہ کمانا ہو یا اپنی یعنی چودراہٹ دکھانی ہو یا اپنے عزت کمانی ہو, بظاہر ظاہری طور پر جو عزت ہوتی ہے, تو وہ تو ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا نا, دین کو چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا. لیکن ایسا ہمارے دین نے پریزنٹ نہیں کیا تھا یہ کانسیپٹ. مرقات نے اس پر ایک قصہ لکھا ہے کہ ابو علی رحمت اللہ علیہ نے سفر میں عبداللہ مرزوی رحمت اللہ علیہ کو امیر بنایا, ٹھیک ہے کہ بھئی وہ بڑے ہیں ان کو امیر بنا لیا. لیکن ہوا کیا کہ تمام سفر میں عبداللہ مرزوی رحمت اللہ علیہ تمام سامان کمر پر رکھتے, اور جب ایک رات بارش ہوئی تو تمام رات رفیق سفر کے سر پر چادر تانے کھڑے رہے کہ بھیگے نہیں. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے تو بنا دیا تھا کہ جی بزرگ ہیں اس وجہ سے ان کو امیر بنا دو, بڑے ہیں, رائٹ, مقام میں بڑے ہیں, مرتبے میں بڑے ہیں. لیکن پھر انہوں نے کرا کیا کہ سارا سامان جو ہے خود اٹھانا شروع کر دیا, اور بارش میں جو ہے وہ الٹا ان کو کور کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو جب حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ ان کو منع کرتے تو فرماتے کہ تم نے ہی تو مجھ کو اپنا امیر بنایا ہے, بس میری اطاعت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, تو امیر کی کا رائٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, امیر کا رائٹ یا امیر کی پریولیج کیا ہوتی ہے؟ امیر کی پریولیج جو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بات مانی جائے, یہ ہے امیر کا حق. ٹھیک ہے, تو جو رعایا ہوتی ہے یا جو یعنی جن کے اوپر اس کو امیر بنایا گیا ہوتا ہے, چاہے وہ رعایا ہو چاہے وہ چھوٹا سا ایک گروپ ہو, ٹھیک ہے, تو اس گروپ کا فرض ہے امیر کی بات ماننا. اور یہ فرض کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ فرض جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, قرآن سے ثابت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر, حکم فرماتے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. ٹھیک ہے, کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر. اولی الامر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیر یعنی امر والا تمہارے درمیان. منکم, ٹھیک ہے, منکم کا کیا مطلب ہے؟ من حرف جر ہے اور کم ضمیر ہے. ٹھیک ہے, اور کم کس کی ضمیر ہوتی ہے؟ جمع مذکر حاضر کی ضمیر. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے مخاطب ہو کے حکم دے رہے ہیں کہ جو تمہارے درمیان تمہارا امیر ہے نا, یہ نہیں کہ تم ہو تو پاکستانی لیکن حکم مانو تم کسی سعودی امیر کا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ جب یہ دونوں نیشنز الگ الگ ہو گئی نا, تو اب دونوں نیشنز کا حساب الگ ہوگا. ٹھیک ہے, اب آپ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں تو پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو پاکستانی امیر کی بات ماننی ہوگی. منکم تمہارے درمیان, ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جی کسی دوسرے خطے کے رہنے والے صاحب جو ہیں ان کا کہنا, ہم نے تو بھی ان کی بات ماننی ہے. نہیں, منکم تمہارے درمیان جو امیر ہے, تمہارے درمیان جو ایسا اتھارٹی والا بندہ ہے جس کو کہ تم لوگوں نے امیر سلیکٹ کیا ہے, تو اب تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو منکم اولی الامر, امر والا. ٹھیک ہے, تو امر والے کو ہی امیر کہتے ہیں. تو فرمایا کہ یعنی میری اطاعت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں اور میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم میری خدمت کو قبول کرو, تو میری بات مان کے چلو. ٹھیک ہے, امیر بھی تو تم نہیں بنایا نا. تو یہی معاملہ دوسروں کا بھی ہوتا ہے کہ جب کسی ملک کے لوگ یا کسی شہر کے لوگ یا کسی علاقے کے لوگ کسی کو امیر بنا لیتے ہیں نا, تو امیر کا کام ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا, لیکن عوام کا کام ہے کہ امیر کی بات ماننا. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ احد کے اندر, ٹھیک ہے, غزوہ احد کے اندر ایک صحابی کو امیر بنایا تھا. تیر انداز, وہ جو تیر انداز اس چوٹی کے اوپر کیا نا, چوٹی تو نہیں تھی ایکچولی, وہ ٹیلا تھا, ٹیلے کے اوپر جو انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بٹھائے تھے 50 تیر انداز. ٹھیک ہے, تو ان 50 کے اوپر ایک امیر بنایا تھا. ٹھیک ہے, تو صحابہ سے ایک غلطی ہو گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں معاف کر دیا. ٹھیک ہے, غلطی لیکن ہوئی تھی. کیا غلطی ہوئی تھی؟ کہ جس کو امیر بنایا تھا نا, اس کی انہوں نے بات نہیں مانی. ٹھیک ہے, بلکہ اپنا اجتہاد کیا, اپنی ججمنٹ کری کہ اب تو دشمن چلا گیا ہے, اب تو میدان ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے, تو اب کیا ضرورت ہے یہاں پہ ٹھہرنے کی, اب چلے جاؤ. ٹھیک ہے, جا کر کے مال غنیمت کلیکٹ کرو, لوٹو نہیں بلکہ کلیکٹ کرو. اس لیے کہ کلیکٹ کرنے کے بعد پھر وہ ان کی اس وقت اصول یہی تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز آئی وہ اسی کی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے غریب تو تھے, بہت ہی قسم پرسی کے شکار تھے صحابہ. ٹھیک ہے, تو دوسرے صحابہ جب وہ کلیکٹ کر رہے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی جا کر کلیکٹ کریں گے, لیکن جو امیر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو میجورٹی تھی وہاں پر انہوں نے ان کی بات نہیں مانی, وہ چلے گئے, اور ان کے ساتھ ماننے والے کتنے رہ گئے؟ 4 یا 5 صحابی رہ گئے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا؟ آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا. صحیح ہے, تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں تھے اس ٹیلے کے اوپر, بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب موجود تھا. رائٹ, کون موجود تھا؟ نائب رسول موجود تھا. ٹھیک ہے, تو لوگوں کو اس نائب کی بات ماننی تھی رائٹ, لیکن غلطی ہو گئی. لیکن صحابہ کرام کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ قربانیاں بھی تو دی ہیں نا بھائی. غزوہ احد کے اندر جو وہ آئے ہیں اتنے بڑے دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے, تو یہ قربانی نہیں ہے کیا؟ اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کر کے آ گئے. ہاں غلطی ہو گئی, اجتہادی غلطی جس کو کہتے ہیں, غلط اجتہاد کر لیا, غلطی ہو گئی ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوا. کتنے صحابہ شہید ہو گئے رائٹ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹیں آئیں رائٹ, کتنا کچھ ہوا اس غزوہ احد کے اندر. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہمیں سکھانا تھا اور ہمیں یہ چیز بھی دکھانی تھی کہ دیکھو یہ صرف توکل والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جو اصول ہے نا وہ اصول بھی فالو کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے. تو وہ اصولوں کا طریقہ غزوہ احد میں ہمیں سکھا دیا, غزوہ بدر کے اندر ہمیں توکل سکھلایا ٹھیک ہے, کہ کچھ نہیں ہو تمہارے پاس, تمہارے جتنے ہتھیار ہیں وہ تمہارے گھروں میں پڑے رہیں گے اور تم بالکل نہتے آؤ گے اور اپنے سے تین گنا سے زیادہ بڑے دشمن کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیں گے, لیکن تم اگر اللہ پر توکل کرو گے تو فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے. تو غزوہ بدر کا یہ سبق تھا ٹھیک ہے. لیکن غزوہ احد کے اندر یہ نہیں ہوا کہ بھئی وہ چار صحابی تو ٹیلے پہ تھے, اب ان کی مدد کے لیے فرشتے بھیج دیتے رائٹ, فرشتے آ جاتے تو وہ چار صحابی تو 4000 کے اوپر بھاری ہو جاتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن کیا ہوا, ایسا نہیں ہوا رائٹ. تو ایک سبق سکھلانا تھا یہاں پر, یہ دوسرا سبق تھا, یہ توکل کا سبق نہیں تھا, یہ ڈسپلن کا سبق تھا, یہ اطاعت کا سبق تھا ٹھیک ہے, غزوہ احد کا سبق. تو امیر کی اطاعت کرنی ہوتی ہے. بہرحال اس حدیث میں امیر کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ اس میں ساتھیوں کی خدمت کا جذبہ ہو اور اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے, جس کو ایثار کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو امارت جو ہوتی ہے وہ امارت رحمت اسی وقت بنتی ہے جب اس کے اندر ایثار ہو, ایثار ٹھیک ہے. اور اگر ایثار نہ ہونا تو پھر امارت جو ہوتی ہے نا وہ رحمت نہیں بنتی بلکہ زحمت بن جاتی ہے. تو یہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو, یہ مسلمان ایک ہونے چاہیے اور وغیرہ وغیرہ, تو یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ ہم اپنے اندر ایثار پیدا نہ کریں ٹھیک ہے. بیکاز جب تک ایثار نہیں ہوگا نا یہ اتحاد واتحاد کچھ نہیں ہونے والا ہے ٹھیک ہے. جب ایثار ہوگا نا کہ جی میں نے امیر نہیں بننا ہے, میں نے حکومت نہیں لینی ہے, میں نے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ نہیں بننا ہے ٹھیک ہے, بلکہ میں نے اس کی طرف محنت کرنی ہے اور جو ڈیزرونگ ہوگا وہ بنے گا, میں نہیں اپنے آپ کو ڈیزرونگ سمجھتا. جب تک یہ کانسیپٹ نہیں آئے گا نا کہ میں اپنے آپ کو ڈیزرونگ نہیں سمجھتا, اس وقت تک امارت جو ہے وہ رحمت نہیں بنے گی, وہ زحمت بنے گی ٹھیک ہے. اور جب ہم اس طرح کھڑے ہوتے ہیں نا کہ جی میں ٹھیک ہے, میں تو اچھا ہوں دوسرے برے ہیں ٹھیک ہے, برائی دوسروں کی وجہ سے ہے اور میری وجہ سے تو اچھائی ہے, جب میں آ جاؤں گا تو پھر میں سب کو ٹھیک کر دوں گا. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میں آ جاؤں گا تو میں سب کو ٹھیک کر دوں گا, تو پھر یہ تو چاہے آپ بہت اچھے ہوں بھی نا, پھر بھی آپ اگر آ جائیں گے نا تو پھر کسی کے لیے آپ نے رحمت نہیں بننا ہے, آپ نے زحمت ہی بننا ہے ٹھیک ہے. کیونکہ بیسک جو انگریڈینٹ ہوتا ہے ایثار والا انگریڈینٹ اور آجزی والا انگریڈینٹ وہ آپ کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ بے شک تیسمار خان ہو, آپ توپ چیز ہو, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے کسی کو آپ کی شخصیت سے ٹھیک ہے. چھوٹے موٹے فائدے تو گدھے سے بھی ہو جاتے ہیں رائٹ, گدھا بھی کوئی فائدے کی چیز ہوتی ہے نا, وہ بھی تو مال برداری کا کام کرتا ہے نا, تو بھائی فائدہ تو گدھے سے بھی ہو جاتا ہے رائٹ, فائدہ تو خچر سے بھی ہو جاتا ہے, تو پھر کسی کے امیر بن جانے سے کچھ فائدہ ہو ہی جاتا ہے, لیکن وہ فائدہ کوئی تھوڑی مقصود ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ پینٹس جس کو کہتے ہیں وہ والا فائدہ ہو جائے ٹھیک. تو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم ساری دنیا کو سدھارنے کا جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو جائے کریں ہر وقت. بہرحال یہ اس حدیث کے بارے میں کسی کو کوئی سوال ہے تو بتائیں. چلیں اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حبک الشیء یعمی ویصم, حبک الشیء حبک الشیء, یہ بھی جو ہے مضاف مضاف الیہ ہی ہے. تو یعنی با محاورہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں, کسی چیز سے محبت کرنا تجھ کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے ٹھیک ہے. یہ بھی حدیث مشکات شریف سے لی گئی ہے. باب المفاخرہ والعصبیہ کے اندر یہ حدیث ہے, اور پوری حدیث جو ہے وہ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور اس کے الفاظ بھی اتنے ہی ہیں, حبک شیء یومی ویسم. اور یہ حدیث مشکات شریف میں کہاں سے لی گئی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بھی انہوں نے لکھا ہے, جیسے پچھلی حدیث میں بھی لکھا تھا کہ اخرجہ البیہقی فی شعب الایمان, یعنی اصل جو حدیث کی کتاب ہے نا وہ تو بیہقی ہے, اور بیہقی میں سے مشکات کے جو مؤلف تھے انہوں نے اس کو لیا, اور پھر زاد الطالبین کے مؤلف نے اس کو مشکات سے لیا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ والی حدیث بھی جو ہے نا اصل میں سنن ابو داؤد شریف میں ہے, ٹھیک ہے, جو کہ صحاح ستہ میں سے ایک کتاب ہے. تو سنن ابو داؤد سے مشکات شریف میں اس کو نقل کیا گیا, اور مشکات شریف سے حضرت مولانا عاشق علی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب زاد الطالبین میں اس کو نقل کیا, ٹھیک ہے. لغات میں تو یومی سے شروع ہوتا ہے, پہلے ہم حبکا سے شروع کرتے ہیں کہ حبکا کا مطلب ہے محبت تیری, ٹھیک ہے, حب کہتے ہیں محبت کو, ٹھیک ہے, حببا یحببو, تو حب جو ہے وہ محبت کو کہتے ہیں, تو حبکا محبت تیری, کیونکہ حب کا لفظ جو ہے یہ اسم ہے, تو ظاہر ہے اسم کے ساتھ جب ضمیر لگتی ہے تو مضاف مضاف الیہ بن جاتی ہے, تو محبت تیری. الشیء, ٹھیک ہے, تو ایک منٹ, ہاں اوکے, ہاں تو الشیء جو ہے شیء کا مطلب تو شے ہوتا ہے, چیز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جیسے اردو میں چیز کہتے ہیں, جس کو تھنگ انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ جو الشیء لفظ ہے یہ یہاں پر مفعول بن رہا ہے, آبجیکٹ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, کس کا آبجیکٹ بن رہا ہے, یہ بن رہا ہے حب کا, ٹھیک ہے. حب جو ہے نا یہ ہے تو ایک اسم, ٹھیک ہے, حب جو ہے وہ ہے ایک اسم, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر نا یہ بطور فعل کے کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ حب جو ہے وہ اصل میں اسم مصدر ہے, اسم مصدر, اور اسم مصدر جو ہوتا ہے وہ فعل کی اصل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ورب کی اصل جو ہے وہ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے, تو یہ روٹ ورڈ ہے حب, محبت کرنا, ٹھیک ہے, تو جو روٹ ورڈ ہوتا ہے نا وہ بھی کبھی فعل کا کام دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو حب جو ہے وہ یہاں پر بطور فعل کے ہے, بطور فعل کے, ٹھیک ہے, تو اس فعل کا جو مفعول ہے نا وہ ہے الشیء, ٹھیک ہے, یعنی اس کا اس طرح ترجمہ کریں گے تیرا کسی چیز سے محبت کرنا, تیرا کسی چیز سے محبت کرنا, ٹھیک ہے, اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے, یا حبکا کو اس طرح کہیں گے کہ تیرا محبت کرنا کسی چیز سے, ٹھیک ہے, تو بھائی کسی چیز جو ہے وہ محبت کا مفعول ہو گیا نا, ٹھیک ہے, تیرا محبت کرنا کسی چیز سے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے, اس لیے کہ یہاں پر فیل کلیئرلی فیل نہیں ہے, بلکہ اصل میں اسم مصدر جو ہے وہ فیل کا کام دے رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسم مصدر ہے کیا, حبو, ٹھیک ہے. تو یہ پہلے پارٹ کا ترجمہ ہو گیا, پھر تیرا محبت کرنا کسی شے سے, یعمی ویسم, اندھا کر دیتا ہے اور بہرا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, بیکاز یعمی کا مطلب ہوتا ہے وہ اندھا کرتا ہے, یعمی کا مطلب وہ اندھا کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا فعل ماضی ہے امیا, اور یہ پیٹرن فالو کرتا ہے سمیا یسمعو کا, تو سمیا یسمعو امیا یم یعمیو, امیا یعمیو, ٹھیک ہے, فعل مضارع ہوگا یعمیو, اور امن کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا, یہ اس کا مصدر ہو گیا. قال تعالی واعمى ابصارهم, کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں, ٹھیک ہے, ابصارہم ہونا چاہیے, اما ابصارہم, یا اس نے اندھی کر دی ان کی آنکھیں, کچھ اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اچھا یسمو, اس کا مطلب ہوتا ہے بہرا, بہرا کرنا, اور اس کا فعل ماضی ہوتا ہے سما, ٹھیک ہے. تو سما یسمو, کیونکہ یہ سمیا یسمو کے پیٹرن پر ہے, اس وجہ سے یہ سما یسمو ہوگا اس کا فعل مضارع. سمن کا مطلب ہوتا ہے بہرا ہونا. اوکے ٹھیک ہے. تو جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے نا کہ صمم بکمن عمیون فہم لا یبصرون, ٹھیک ہے, سمن امیون بکمن, سمن بکمن امیون, کہ یہ بہرے ہیں اور یہ گونگے ہیں, بکمن کا مطلب گونگے, اور یہ اندھے ہیں, فہم لا یبصرون, اور یہ دیکھ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو سمن کا لفظ وہاں پر بھی آیا کہ یہ بہرے ہیں. تو یسمو جو ہے وہ فعل مضارع ہو گیا, مطلب وہ بہرا کر دیتا ہے. تشریح, محبت کی تعریف, ٹھیک ہے, بیکاز حبو کا لفظ آیا تو پھر اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے محبت کی تعریف یہ لکھی ہے کہ پسندیدہ چیز کی طرف طبیعت کا مائل ہونا, ٹھیک, کسی چیز جو چیز آپ کو پسند آ جائے تو اب اس کی طرف آپ کی طبیعت کھینچی چلی جائے, تو اس کو محبت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. اس حدیث میں انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے. اس حدیث میں انسان کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت اس پر ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اس کو اپنے محبوب کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے, یعنی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہی اس حدیث کا مضمون بھی ہے کہ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور انسان اس محبت میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اس محبت میں وہ کسی کی مذمت کو سننا بھی پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. جس سے آپ محبت کرتے ہو تو اس کی برائی آپ کو اچھی نہیں لگتی, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر ایسی بنائی ہے, ٹھیک ہے. متنبی ایک شاعر گزرا ہے عربی زبان کا, تو اس کا ایک شعر انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے پریشان دل کے ارد گرد اور محبوبوں کی محبت دل کے بیچ میں ہے, ٹھیک ہے. یعنی میرے محبوب جو ہیں ان کی محبت میرے دل میں ہے, اور جو لوگ ملامت کرتے ہیں نا مجھے ان کی محبت پر, تو وہ ملامت جو ہے وہ میرے دل کے اندر داخل نہیں ہو پاتی, وہ میرے دل کے باہر ہی باہر تک رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو میرا دل ان کی ملامتوں سے افیکٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کا بھی ایک شعر لکھا, ذکر المحبتی یا مولایا اسکرنی وحل رائیتا محبن غیر سکران, کہ اے مولا میری تیری محبت کی یاد نے مجھے مدہوش کر دیا, کیا تو نے کسی ایسے محب کو دیکھا ہے جو مدہوش نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے. یعنی یہ جو ہے محبت حقیقی, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں انہوں نے ایک شعر لکھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی اے اللہ تیری محبت نے مجھے مدہوش کر دیا ہے. اور محبت کرنے والے تو مدہوش ہی ہوتے ہیں, یعنی پھر ان کو ہوش نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا تو محبت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ایک آٹومیٹک کانسیکوینس یا آٹومیٹک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کا محبوب ہوتا ہے تو اس کے عیوب جو ہے نا وہ آپ کو اب نظر نہیں آتے, ٹھیک ہے. تو اب اس کی طرف سے آپ کو کوئی اگر تکلیف بھی پہنچے نا تو وہ تکلیف جو ہے وہ سہنا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارا دین جو ہے وہ محبت کا کانسیپٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ نہیں کہتا کہ محبت تو بہت بری چیز ہے, ٹھیک ہے. کہ بھئی یہ تو آپ کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, تو اس وجہ سے نا محبت نہیں کرنی چاہیے, یہ نہیں دیتا کانسیپٹ ہمارا دین, ٹھیک ہے. بلکہ ہمارا دین جو ہے وہ محبت کرنے کا کانسیپٹ دیتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کانسیپٹ کو قرآن اور حدیث کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو کہ بہت ہی پازیٹیولی قرآن میں اور حدیث کے اندر ابھارا گیا ہے, بیان کیا گیا ہے. اگرچہ کہ اس والی حدیث کو پڑھ کر کے نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ محبت کی مذمت کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اگرچہ کہ اس حدیث کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ محبت کی مذمت کی جا رہی ہے, لیکن یہ صرف ظاہری حقیقت ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو جب ہم دوسری قرآن اور حدیث کی چیزوں سے اس کو یعنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی روشنی میں, تو پتہ لگتا ہے کہ نہیں, یہ صرف ظاہری مطلب ہے, ٹھیک ہے. بلکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے برخلاف ہے. حقیقت یہ ہے کہ محبت بہت اچھی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ ایمان والے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جس کو کہ آج کے دور کے اندر شدت پسند کا لفظ کہہ کر کے جو ہے وہ بہت ہی ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کہتے ہیں کہ بھائی ایمان والے تو میری محبت میں شدت پسند ہی ہوتے ہیں, شدید ہی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ شدت پسند کی تعریف جو ہے وہ ظاہر ہے, حالانکہ یہ اپنی مختلف تعریف ہوتی ہے. کوئی جو ہے وہ زیادہ مولوی بن جانے کو برا سمجھتا ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں تو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں, تو تمہیں کیا تکلیف ہے اس بات کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ پھر انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں, اپنے اپنے حساب سے انسان اس کو دیکھتا ہے. تو اچھا, اس کے اندر اب کوئی کہے کہ ہاں بھائی اللہ کی محبت تو واقعی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی محبت تو واقعی اچھی چیز ہے, تو بھائی صرف اللہ کی محبت مقصود نہیں ہے ہماری دین کے اندر. ہمارا دین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے آگے اللہ کے بندوں سے بھی محبت سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے بندوں سے محبت, تو اللہ تعالیٰ کے بندوں سے جو محبت کا تعلق ہے, کا جو کانسیپٹ ہے, تو وہ کانسیپٹ جو ہے وہ کس حد, وہ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے, تو وہ پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں اس کے اندر کہ کتنی محبت کس کے لیے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف ایک اتنا تعلق ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتے ہیں اور بس, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا. تو ایسے انسانوں کے ساتھ محبت کرنا کس نسبت سے ہوگا؟ صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی نسبت سے محبت ہوگی ان سے, ٹھیک ہے. اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے, یعنی متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, جن کو کہ ہم عام زبان میں اللہ والے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, متقی پرہیزگار لوگ, ایمان والے, ایمان کامل والے لوگ, رائٹ. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت ایک الگ درجے کی محبت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایسی محبت ہوتی ہے جس کو کہ اللہ کے محبوب نے دعا بنا کر کے مانگا, ٹھیک ہے. دعا بنا کر کے مانگا اللہ تعالیٰ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اجعلنا حبک, کہ اے اللہ مجھے دے دیجئے اپنی محبت, وحب من یحبک, اور اس کی محبت جو آپ سے محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے. وَمَنْ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ, اور محبت اس کی جو آپ سے محبت کرتا ہے, یعنی جو متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور یہ کوئی ایک نہیں ہوتا, جتنے متقی ہیں, جتنے پرہیزگار اور ایمان والے لوگ ہیں, کامل ایمان والے لوگ, ٹھیک ہے, جو گناہوں سے توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت بھی عطا فرمائیے, اور سیکنڈ چیز کیا مانگ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی محبت عطا فرمائیے جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز بھی اسی حدیث میں مانگی, وَحُبَّ عَمَلِي يُبَلِّغُنَا إِلَى حُبِّكَ, اور میں آپ سے وہ ان اعمال کی محبت بھی مانگتا ہوں جو اعمال آپ کی محبت تک پہنچا دینے والے ہوں, ٹھیک ہے, یعنی مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے, اتنی محبت میرے دل میں پیدا کر دیجئے ان عملوں کی کہ میں ان عملوں کو صحیح صحیح طریقے سے کروں اور آپ کی رضا کے لیے کروں, تاکہ وہ عمل بھی جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے, لیکن عمل کی محبت بندوں کی محبت کے بعد مانگی. ٹھیک ہے, اور آپ سمجھتے ہی ہوں گے اس بات کو, پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر آرڈر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو زیادہ اہم چیز ہوتی ہے وہ پہلے لے کر کے آتے ہیں, اور اس کے بعد جو کم اہم چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اس کا ذکر بعد میں لے کر کے آتے ہیں. یہ آرڈر والا کانسیپٹ قرآن میں بھی چلتا ہے, اور یہ آرڈر والا کانسیپٹ جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے لے کر کے آئے, پھر اللہ والوں کی محبت اس کے بعد لے کر کے آئے, اور اس کے بعد پھر اعمال کی محبت لے کر کے آئے. تو محبت جو ہے وہ مانگنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ کسی سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور خصوصی طور پر دینی کانٹیکس میں. ٹھیک ہے, دنیاوی کانٹیکس کے اندر تو بہت ہی آسان ہے نا اس بات کو سمجھنا کہ جی کسی سے محبت ہو گئی. ٹھیک ہے, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ کوئی غیر عورت ہو, اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, اور پھر ایسا اندھا ہوتا ہے کہ پھر اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, ماں باپ کا بھی خیال نہیں رہتا, گھر بار کا بھی خیال نہیں رہتا, اپنا بھی ہوش نہیں رہتا. ٹھیک ہے, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. ٹھیک ہے, جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس قسم کی حالت ہو جاتی ہے, اندھا ہو جاتا ہے, بہرا ہو جاتا ہے, اپنی زندگی کی ضروریات سے ہی اندھا بہرا ہو جاتا ہے. رائٹ, تو دنیاوی اعتبار سے تو یہ جو محبت ہے جس کو کہ لیلا مجنو والی محبت کہتے ہیں, شیریں فرحاد والی محبت کہتے ہیں, رائٹ, تو اس سے تو بڑے لوگ واقف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت محبت کچھ نہیں ہوتی ہے, یہ اصل میں جو ہے جس کو کہ شہوانی محبت کہتے ہیں نا, اصل میں جو ہوتی ہے اس کو جنسی خواہش کہتے ہیں, خواہش کہتے ہیں, خالی خواہش پرستی. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ بڑی بہت ہی یعنی ٹیمپرری ہوتی ہے, اور اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور باطن جو ہوتا ہے وہ اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, باطن کے ساتھ. تو بہرحال یہ نفسانی خواہش, نفسانی اور شہوانی قسم کی محبت کہلاتی ہے, لیکن یہ تو دنیاوی اعتبار سے. لیکن ایون دینی اعتبار سے چونکہ محبت جو ہے وہ ایک اہم ترین جذبہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ مانگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمیں سکھلایا کہ تمہیں بندوں سے محبت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگو. ٹھیک ہے, تو پتہ لگا کہ دینی کانٹیکس کے اندر بھی ہمیں بندوں سے محبت کرنی ہے, دینی کانٹیکس میں بھی ہم نے بندوں سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ ہماری آبزرویشن, ہمارے مشاہدے کی بیسس پر ہمارے ذہن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا سوال ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کبھی کسی کو اپنا دینی بڑا بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس سے جب تعلق بناتے ہیں, ٹھیک ہے, جو بھی پیری مریدی والا تعلق اس کو بولیں, یا استاد شاگرد والا تعلق بولیں, یا شیخ اور سالک والا تعلق بولیں, جو بھی تعلق بولیں, کوئی نہ کوئی تعلق بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ تعلق جو ہوتا ہے نا, جب اس کے اندر آگے بڑھتے ہیں نا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چونکہ محبت گہری ہوتی جاتی ہے, محبت گہری ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اب یہ اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں, جیسا کہ محبت میں ہوتا ہے اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں آپ, رائٹ, جیسے کہ حدیث مبارکہ موجود ہے, اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے نا وہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اوپر والے صاحب جو ہوتے ہیں نا, پیر صاحب جو ہوتے ہیں, شیخ صاحب جو ہوتے ہیں, یا ایون استاد صاحب جو ہوتے ہیں, وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب وہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں, کوئی ان کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے, تو جو مرید صاحب ہوتے ہیں اور جو شاگرد صاحب ہوتے ہیں, اب وہ ان کو یہ برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے نا وہ ان کی جیسے کہ یہاں پہ تشریح میں لکھا ہوا بھی ہے کہ وہ جو ہے ان کی مذمت برداشت نہیں کر سکتے, سننا ہی برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے ایسے واقعات ایون آج کے دور کے اندر ایون اخبارات میں اور بہت ہی زبان زد عام ہے. ٹھیک ہے, کہ جی وہ شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ٹھیک ہے, لیکن مرید صاحب جو ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, اور اب جو ہے وہ یہ کیا بات ہوئی کہ اب تو چھوڑ دو نا اس کو, اب تو اس سے جو ہے وہ توبہ کر لو اس کی محبت سے. لیکن چونکہ محبت اندھا اور بہرا کر دیتی ہے, تو اب کیا کریں. صحیح ہے, تو اب تو اس کا قصور نہیں ہے, کیونکہ وہ تو محبت کو آپ نے خود پروجیکٹ کیا نا, دین نے پروجیکٹ کیا محبت کو, محبت کے کانسیپٹ کو. اب ایک بندہ جب محبت کر لیتا ہے اور پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو اب آپ اسے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات مان لے, ٹھیک ہے, عقل استعمال کرے, ٹھیک ہے, عقل استعمال کرے. تو اب تو وہ عقل استعمال نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اب تو اس کی عقل جو ہے وہ معاف ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں نا, تو پھر کیا کریں, ٹھیک ہے, یہ ایک سوال آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. تو کیا کریں, رائٹ, محبت کرنا چھوڑ دیں, رائٹ, یا جب کوئی شخص ایسا ہو جائے تو پھر اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا تو قصور نہیں ہے. جب اس نے محبت کری تو اب محبت کے بعد تو یہی ہوتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یعمی و یسم, رائٹ, تو اس کا تو قصور نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. تو پھر کیا کریں, ہم دین میں سے محبت کا کانسیپٹ نکال دیں یا گمراہی کی مذمت کرنا چھوڑ دیں, کیا کریں پھر ان دونوں میں سے, ٹھیک ہے, بیکاز یہ ایک اس قسم کا یہ ایک وہ ہے, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ریڈل کہیں یا کیا کریں, یعنی ایک معمہ ہے یہ. تو کیا کریں پھر, نہیں یہ اس کے لیے دعا کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کے ساتھ کیا کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین میں کیا کریں, دین میں سے محبت کو نکال دیں یا دین میں سے گمراہی کی مذمت کو نکال دیں. مخمسا, ہاں مخمسا ہے, معمہ ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا حل ہے اس چیز کا, محبت کو دین میں سے نکال دیں یا یہ کہ پھر گمراہی کے بعد اس گمراہ کی مذمت کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ یہ تو محبت کا گمراہ ہے, رائٹ, تو محبت کا گمراہ تو پھر گمراہ نہیں ہوتا نا, تو پھر کیا کریں. کیونکہ آج لوگوں نے پھر کسی نے یہ والا حل نکالا ہے اور کسی نے وہ والا حل نکالا ہے, ٹھیک ہے, کسی نے کیا حل نکالا, محبت کرنا چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اور کسی نے کیا حل نکالا کہ جب محبت میں گمراہی ہے تو پھر اس کی مذمت کرنا چھوڑ دو. تو اصل حل کیا ہے, اس لیے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ حل تو پیش کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ حل ہے نہیں ہمارے دین کے اندر, دین میں حل تو ہے. کوئی جواب نہیں ہے, کمار صاحب آپ کیا ٹائپ کر رہے ہیں, یہ غلطی سے کچھ ٹائپنگ ہو رہی ہے. اچھا البینو للہ الحب للہ والبغض للہ, اچھا تو اس کا یہاں پہ کیا کریں, کسی کو بھی دین نہیں نکالنا, حقیقی محبت اللہ سے کرے اور شیخ کو وسیلہ سمجھے. ٹھیک ہے, بات تو آپ نے اچھی کری ہے, الحب للہ والبغض للہ, اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض کرے. ہاں یعنی وہ شخص جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے بغض کرے. بھائی بغض جو ہے نا وہ تو یہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا, وہ تو کرے, کرنا تو چاہیے ہمیں, بکاز ہمارے دین کا حصہ ہے الحب للہ والبغض للہ, لیکن جب محبت کرتا ہے تو پھر وہ محبت جو ہے وہ تو شیخ سے کرتا ہے نا, یا پیر سے کرتا ہے, یا اپنے استاد سے کرتا ہے, یا کسی بھی ایک اس طرح کی فگر. یہ کوئی شیخ پیر استاد ضروری نہیں ہے, کوئی تنظیم بنتی ہے نا تنظیم, ٹھیک ہے, وہ تنظیم جو ہے وہ کنارہ لگاتی ہے کہ ہم نے دنیا میں دین لانا ہے, دین کی کو قائم کرنا ہے, تو وہ جو تنظیم کے لیڈر صاحب ہوتے ہیں نا تو وہ اس سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. یہ صرف پیروں کو اور مولویوں کو برا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی وہی خالی ایسا مسئلہ ہوتا ہے. بھائی تنظیم کے جو امیر صاحب ہوتے ہیں, جو فاؤنڈر ہوتے ہیں تنظیم کے, ان کے ساتھ بھی ان کے جو فالوور ہوتے ہیں ان کی ایک محبت ہوتی ہے, اور وہ جب محبت ہوتی ہے اب جو ہے وہ بڑے بڑے علماء آ کر کے ان کو دلیلیں دے دے کر کے کوئی بات سمجھائیں, ان کو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات. تو وہاں پر بھی تو محبت چل رہی ہوتی ہے نا, تو خالی محبت کا الزام جو ہے وہ ان کو کیوں دیں, پیروں فقیروں کو کیوں دیں. उनको भी दें जो बड़े मॉडर्न और बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं। तो भाई इसका हल जो है ना वो हम इसी किताब के अंदर पढ़ चुके हैं, सही है। इसी किताब के अंदर हम हदीस की शक्ल में भी पढ़ चुके हैं और अपने लेक्चर के अंदर भी हमने अच्छे से इसका डिस्कशन करी है चंद दिनों पहले, ठीक है। तो इस किताब में कौन सी वाली हदीस पढ़ चुके हैं हम जो कि इसका हल है, ठीक है। कम से कम इस किताब की हदीस, कल भी उसके बारे में बात हुई थी वैसे। नहीं, मिरर वाला तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है। हाँ, मिरर के डिस्कशन में हमने आखिर में इस बात को डिस्कस किया था, मिरर के डिस्कशन में हमने आखिर में ये वाली बात डिस्कस करी थी। किसी को याद है हमने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था उसके लिए, क्या कॉन्टेक्स्ट था वो? और इस किताब में हदीस कौन सी है, मिरर वाली हदीस नहीं बल्कि एक और हदीस है जो कि इस मसले का, इस मुअम्मे का, इस मखमसे का हल है, वो कौन सी हदीस है? ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस किताब की पहली हदीस, पहली हदीस, ठीक है, वो तो सबको याद भी होगी ना। और कल भी हमने जब रिव्यू किया था पहले सेक्शन का जो हमारा कल खत्म, परसों खत्म हुआ और वो शुरू किया, ठीक है, तो वो हमने कल भी तो डिस्कस करी थी ना, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पर है, ठीक है। तो जो आप मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में आपकी नीयत क्या होती है, राइट, नीयत क्या होती है मोहब्बत करने की? नीयत जैसी होगी मामला वैसे ही होगा, नीयत जैसी होगी मामला वैसे ही होगा। अगर नीयत है अल्लाह तक पहुंचना, जैसे कि डॉक्टर साहब ने लिखा है, डॉक्टर राशिद साहब ने, ठीक है, कि हकीकी मोहब्बत अल्लाह, यानी असल मोहब्बत अल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने के लिए पीर साहब, शेख साहब, लीडर साहब, अमीर साहब, उस्ताद साहब, ये वसीले हैं, ठीक है। मकसूद अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना है, मकसूद शेख की मोहब्बत हासिल करना नहीं है। हां, शेख की मोहब्बत रास्ते का एक स्टेप जरूर है, ठीक है, स्टेप है। ये नहीं है कि शेख की मोहब्बत करनी नहीं है, नहीं, शेख से मोहब्बत करनी है, पीर साहब से मोहब्बत करनी है, उस्ताद साहब से मोहब्बत करनी है, हत्ता के अमीर साहब जो है ना उनसे भी मोहब्बत करनी है। लेकिन दिस इज नॉट द गोल, दिस इज नॉट द एंड गोल, दिस इज ए स्टेप, राइट। जैसे वालदैन से मोहब्बत करनी है, ठीक है, लेकिन असल मोहब्बत अल्लाह से करनी है। तो इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो जो नियतें होती हैं उसके ऊपर फैसले होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। तो एक तो ये बात, फिर साथ साथ हम कुरान की वो आयत भी बार बार जो रिपीट करते हैं, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करेगा, यानी अल्लाह के रास्ते में जो जद्दोजहद करेगा अल्लाह ताला उसको अपने तक पहुंचने के रास्ते हमवार करेंगे उसके लिए, ना कि गुमराही के रास्ते हमवार करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो मसला हमारी नियतों का होता है, हमारी नियत खराब होती है, इस वजह से गुमराह हो जाते हैं, राइट, इस वजह से पीर साहब भटकते हैं और फिर भटकने के बाद हम उनके पीछे भटकते ही चले जाते हैं, राइट। वरना अल्लाह ताला भटकने नहीं देगा, ठीक है, अल्लाह ताला बल्कि भटकने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है, लेकिन वो जो भटकना होता है वो टेम्पररी भटकना होता है, मौत नहीं आएगी गुमराही के ऊपर। अगर अल्लाह तक पहुंचने की नियत होगी तो मौत नहीं आएगी गुमराही के ऊपर, और एतबार तो मौत का होता है ना, कि मौत गुमराही पर आई कि मौत हिदायत पर आई, ठीक है भाई। ये तो रास्ते की चीजें हैं, ये सारी चीजें तो रास्ते में हो सकती हैं, रास्ते में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने चंद दिन पहले जो मिरर वाली हदीस थी उसके तहत जो बात करी थी वो क्या करी थी, कि रास्ते में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, राइट। जब आप अपने घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी को सड़क पर उतारते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो रास्ते में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, यानी गुमराही का वास्ता पड़ सकता है आपको, ठीक है। लेकिन आपके पास अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो फिर आप कवर्ड होंगे उस एक्सीडेंट में, राइट। तो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, नियत, नियत हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। अल्लाह तक पहुंचने की नियत होगी तो रास्ते में एक्सीडेंट्स हो जाए कोई मसला नहीं है, कवर्ड है हम उस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो वो इंश्योरेंस वालों को, उनको बुला लेंगे, राइट, यहां पे क्या नजम को बुलाते हैं ना, नजम को बुला लेंगे, इंश्योरेंस वालों को बुला लेंगे, मसला हल हो जाएगा, फिर आगे चल पड़ेंगे, राइट।
کیونکہ ہمارے پاس انشورنس پالیسی تھی, لیکن جس کے پاس انشورنس پالیسی نہ ہونا کیا مطلب, جس کی نیت خالص نہ ہو, اخلاص نہ ہو اس کے پاس, ایسے چلو بھائی نکلتے ہیں ذرا, ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں, ادھر بھی چیک کرتے ہیں ادھر بھی چیک کرتے ہیں, رائٹ. تو وہ گھومنے گھامنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو, رائٹ. تو اگر اس نیت سے نکلا یا کوئی دنیاوی مقصد لے کر کے نکلا, مسئلے حل کروانا, بچے کی شادی کروانا, بیٹی کی نوکری لگوانا, اپنی بیماری کو دور کروانا, ٹھیک ہے, یا کوئی جادو ٹونے کا اثر جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتروانا, یہ نیت لے کر کے نکلے گا تو پھر تو بھائی یہ نیت اللہ تک پہنچنے والی نیت تو نہیں ہے نا. تو پھر جب ایکسیڈنٹ ہوگا تو پھر یو ول ناٹ بی کورڈ, آپ کو انشورنس پالیسی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ کورڈ نہیں ہے, اب تو آپ جیل میں جائیں گے, رائٹ, جیل میں جائیں گے. اور وہ جیل کیا ہوتی ہے, وہ شیطان کی بیسیکلی جیل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, شیطان کی رفاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہت آسان سا سمپل سا کانسیپٹ ہے. تو نیتوں کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, نیت صحیح ہونے کے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی. تو ہمارا کام یہ ہے, جب بھی کتاب کے شروع کے اندر انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہمیشہ نقل کر دی جاتی ہے کہ نیت صحیح کر لو تب سارا علم تمہیں فائدہ دے گا, نیت خراب ہوگی نا تو پھر کچھ کر لو تمہیں فائدہ نہیں ہونے والا ہے. تو یہاں پر پھر ہم, اچھا ایک چیز اور بس یہ آج کہہ کر کے نا وہ بات کو ختم کرتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ تو یہ سن چکے ہیں ابھی حال ہی میں کہ بہت سارے عوام جو ہوتے ہیں نا وہ جیسے جن کو ہم اہل بدعت کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اہل بدعت کون ہوتے ہیں, جو کہ یہ جو جن کے یہاں رسومات ہوتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں جن کے یہاں چل رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, رسومات وغیرہ اور مزاروں پہ جانا اور ٹھیک ہے, اور ان کے یہاں خوب محفل نعت بھی ہوتی ہے, محفل میلاد بھی ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں, دیگے چڑھانا وغیرہ, ٹھیک ہے, ان کو ہم ان جنرل کیا کہتے ہیں, اہل بدعت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو اہل حق علماء ہیں نا, جو کہ بالکل بدعت کے خلاف, رائٹ, بدعت کی ہر چیز کے بالکل خلاف, ٹھیک ہے, تو وہ کہلاتے ہیں اہل حق علماء. تو اہل حق علماء میں جو بہت ہی صاحب بصیرت مشائق ہوتے ہیں نا, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے, انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کہی ہے, بہت بڑی بات کہی ہے. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو اہل بدعت عوام ہوتے ہیں نا, اہل بدعت کے جو عوام ہوتے ہیں, ان کی بخشش ہو جائے گی قیامت کے دن. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا دین کیا ہے, اور یہ جتنی یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, دیگے چڑھانے والی اور نعتیں کرنے والی, یعنی جو میلادیں کرنے والی, اور یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں کرتے ہیں, یہ ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ نبی علیہ السلام کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اہل اللہ کی محبت میں یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی 13ویں کر دی تو کبھی 11ویں کر دی تو پتہ نہیں کون سی کر دی, رائٹ. تو یہ اللہ والوں کی محبت میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ بدعتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے کہ جی بالکل ہی معصوم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ خرابی نہیں ہوگی, نہیں, یہ اپنی ان بدعتوں کا خمیازہ بھگتتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی زندگیاں اس دنیا میں بھی خراب ہوتی ہیں اور آخرت کے دن بھی ان کے ساتھ مشکل ہوگی, لیکن ایونچولی اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کی وجہ سے اور ان کی اس لا علمی کی وجہ سے نا ان کی بخشش کر دیں گے, ٹھیک ہے. یہ فرماتے ہیں اہل حق کے بڑے مشائخ, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی کیا چیز ہے, نیت, کیونکہ ان کی نیت جو ہے وہ اللہ کی, یعنی اللہ والوں کی محبت ہوتی ہے اور اس کو ہی دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے جو علماء ہیں نا, علماء, ان کو ڈبل عذاب ہوگا, ڈبل عذاب. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو تو پتا تھا دین کیا ہے اور کیا بدعت ہے اور کیا دین نہیں ہے, ان کو تو پتا تھا, لیکن علم کے باوجود وہ اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کی نیت کیا ہوتی ہے, پیسے بنانا, اپنا مقام بنانا, ٹھیک ہے, لوگوں کو اپنا پیشوا بنا, وہ جو پیشوا نہیں پیروا بنانا, جو بھی, ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بنانا, ٹھیک ہے. تو دنیا طلبی ان کی نیت ہوتی ہے, تو ان کو اس کی وجہ سے ڈبل عذاب ہوگا, ٹھیک ہے. تو محبت جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور اللہ والوں کی محبت ہو, یہ محبت کام ضرور آتی ہے, ٹھیک ہے, اگر اخلاص کے ساتھ محبت ہو نا تو یہ کام ضرور آتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ہم کلاس ختم کرتے ہیں, آپ سے تھوڑا ایکسٹرا ٹائم بھی لے لیا شروع میں بھی, ذرا 15 منٹ لیٹ ہی آج ہو گئے تھے. کسی کو کوئی سوال ہو اس ٹاپک کے بارے میں تو کل اللہ تعالیٰ پوچھیے گا.
جو کل اعلان کیا تھا کہ کوشش کریں کہ ہر کلاس کے لیکچر میں سے کچھ سوالات اپنے پاس لکھ لیں, ٹائپ کر کے مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں یا اردو میں لکھ کر کے اس کی تصویر کھینچ کر کے اپنے پاس سے مطلب مجھے واٹس ایپ کر دیں, تو وہ ہم ایک چھوٹا سا ڈیٹا بیس بنائیں گے کوشچنس کا, پھر انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ اس کو بطور کوئز کے آپ سے جو ہے وہ شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور مزید کوئی آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں, کوئی بھی آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم, ضرور سے دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کو, ارادے کو قبول فرما لے اور ہمیں اس سے جو ہے وہ اصلاح کی اور بہتری کی توفیق عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.